إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم. حاضرین محترم، مختلف مقامات سے قرآن مجید کی بعض آیات تلاوت کی گئی ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی اور سننے کی پھر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دور جو چل رہا ہے، ہر آنے والا دن نئے نئے فتنے اپنے جلوم لے کر آ رہا ہے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر یکسو ہو جائے، اس لیے کہ آنے والے لمحات میں مزید فتنے ظاہر ہوں گے، اور بچے گا وہی شخص جو ان کا تماشا نہ دیکھے، نہ خود تماشا بنے اور نہ ہی دوسروں کا تماشا. بعض اوقات آدمی جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہوا، اور پھر خود اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آدمی یکسوئی اختیار کرے، اور بعض روایات میں جیسا کہ آتا ہے کہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن جاؤ، جس طرح ٹاٹ کا پردہ گھر پر لٹکا رہتا ہے، اسی طریقے سے بس یکسو ہو جاؤ، ادھر ادھر بلا ضرورت جانے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات لوگ ویسے ہی جا رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، اور بلا ضرورت جانے میں ہی فتنے ہوتے ہیں. اگر آدمی ضرورت سے جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن بلا ضرورت نکلنا یہ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اسی طرح سے اس زمانے میں جس طرح سے اور بہت سارے فتنے ہیں، اس اعتبار سے بھی فتنے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، مجلس آرائی کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں لایعنی گفتگو یا ایسی گفتگو کے کوئی فائدہ ہم لوگ کرتے ہیں، اس سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے. کیونکہ لایعنی گفتگو بظاہر تو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو فائل تیار ہو جائے، اور کل قیامت کے دن وہ فائل ہمارے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، تم نے یہ سب کچھ کیا. اس لیے فضول گوئی سے اور ادھر ادھر کی باتوں سے، ایسی باتوں سے جس میں نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ آخرت کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، ان سے بچنا چاہیے جس حد تک بھی ہو سکے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اس نعمت کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنے والے بن جائیں، کیونکہ نعمت بہت عظیم ہے، اور جب آدمی نعمت کی قدر نہیں کرتا تو بعض اوقات اس سے ناقدری کی بنا پر یہ نعمت چھن جاتی، اور جب نعمت چھن جائے تو اس کے بعد پھر پریشانی ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وقت دیا ہوا ہے، یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے جو نعمت دے رکھی ہے بہت بڑی نعمت، عظیم نعمت، اور اس عظیم نعمت کا عظیم ہونا اگرچہ بتانے والے آج بتا رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھا جائے گا, لیکن جب کیا دیکھو گے, جب کچھ کر ہی نہیں سکو, اس وقت پھر پتہ چلے گا کہ جس نے کہا ٹھیک کہا. کاش کہ ہم اس وقت قدر کر لیتے. یہ بات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, بار بار اس لیے عرض کی جاتی ہے تاکہ ہم پر جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائے, کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا, اس کی صحیح قدر و قیمت ہمیں مرنے کے بعد پتہ چلے گی. یہاں تو ہم اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لازمی بات ہے یہ اللہ کا نام ہے, اللہ تعالی کا ذکر ہے جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو واقعتاً یہ سمجھیں کہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی توفیق اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرما دی, یہ ہمیں سمجھ میں آئے گی کب, جب انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی. اور جن لوگوں کو اس کی قدر ہے وہ بلا شبہ اس کی قدر جانتے ہیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا قبر کے پاس سے, اس نے دیکھا کہ ایک شخص اندر بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا, تو تعجب کا لہجہ اس کا ہوا اور اس نے سبحان اللہ کہا کہ بھائی واہ, عجیب بات, نیک آدمی قبر میں بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو تعجب ہی ہونے کی بات. تو جو شخص بیٹھا ہوا قرآن مجید پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ یہ ایک مرتبہ جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ مجھے دے دے, اور جو کچھ میں یہاں پڑھ رہا ہوں بیٹھا ہوا یہ سب تو لے لے. کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ جو میں نے کہا وہ تو لینا چاہ رہا ہے, اور تو بیٹھا وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے نہ جانے کب سے تلاوت کر رہا ہے تو وہ مجھے دینا چاہ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو تو نے سبحان اللہ کہا تو چونکہ تجھے ابھی وہ وقت حاصل ہے جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے, اس پر جو اجر و ثواب مرتب ہوا تو ابھی نہیں جانتا اس کا کیا اجر و ثواب. یہ ہم لوگ جانتے ہیں جو دنیا سے گزر کر اس دنیا میں آ گئے اب, کہ کاش ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے, اس کے اجر و ثواب کو ہم جانتے ہیں کہ یہاں اس کی کیا قدر و قیمت. لیکن ہم جو کچھ کر رہے ہیں تو ہمارا وقت گزر چکا. دنیا میں ہم اگر پڑھتے تو ہمارے یہ کام آتا, لیکن یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اہل ایمان جن کا معاملہ اللہ سے پیش آئے گا اور منکر نکیر جب سوال کر چکیں گے, اس کے بعد پھر ان کو اس بات کی آزادی دی جائے گی کہ ان کے من پسند مشغلے میں ان کو مشغول کر دیا جائے قیامت تک کے لیے. اب کوئی قرآن مجید سے محبت رکھتا تھا تو وہ کہے گا کہ میں قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں. کوئی اگر نماز سے محبت رکھتا تھا تو وہ کہے گا میں نماز میں مشغولیت چاہتا ہوں. اور اسی طریقے سے کوئی ذکر و اذکار ہے, مختلف طریقے سے لوگ مشغول ہو جائیں گے, لیکن اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا مرتب. اب چاہے انہیں 100 سال ملے, 200 سال ملے, 1000 سال ملے, 10000 سال ملے, جتنا چاہے وہ پڑھیں, اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. اجر و ثواب اس زمانے پر جو زندگی ہمیں حاصل ہے, آنکھ بند ہونے سے پہلے پہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اگر اچھے اعمال کر رہے ہیں تو اس پر اجر و ثواب. لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہمیں اگر کسی من پسند مشغولیت میں مشغول فرما دیں تو اس پر اجر و ثواب نہیں. اجر و ثواب والی زندگی تو ختم ہو گئی, کیونکہ یہ دار العمل ہے, وہ تو صرف دار الجزا ہے. وہاں تو جو کچھ کر کے گئے ہو اس کا اجر و ثواب ملے گا بس. یہاں تو آدمی نے فصل لگائی ہے, باغ لگایا ہے, کھیتی بوئی ہے, کاشتکاری کی ہے, لیکن کٹائی کا وقت وہاں ہے. اب وہاں پر جا کر ہم نے کاشتکاری نہیں کرنی, وہاں جا کر ہم نے ہل نہیں جوتنے, جو کچھ کرنا ہے وہ یہاں کرنا ہے. وہاں تو سب کچھ ہمارے لیے معاف ہے, وہاں نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکات ہے, نہ حج ہے, وہاں تو آسانی اور آرام ہی آرام اور ایشی ایش. ساری تکالیف تو یہاں کے لیے ہیں, دنیا کے لیے, کہ اس دنیا میں کچھ تکلیف اٹھا لو اور آخرت میں پھر تمہیں ایش ہی ایش, جو تم چاہو گے وہ. اور بقول حضرت لاہور رحمت اللہ علیہ کے میں پہلے بھی عرض کرتا رہا کہ یہاں رب چاہی زندگی گزار لو. اللہ تعالیٰ جیسے زندگی گزارنے کا کہہ رہے ہیں, اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جیسے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس طرح سے یہاں پر زندگی گزار لو, وہاں پر تم من چاہی زندگی گزارتا ہے. یہ تھوڑا سا وقت ہے, اس وقت کو جھیل لو, اس مشقت کو برداشت کر لو, اس تکلیف کو سہ لو, کیونکہ نفس ہمارا یہ تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا. لیکن یہ چند دن کی بات ہے, چند دن کے لیے رک جائیے, چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں, شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیے. چند دن کی تکلیف یہاں پر برداشت کر لو, اب چاہے وہ چند دن سالوں پر محیط ہوں, 50 سال زندگی, 60 سال زندگی, 70 سال زندگی, جو بھی ہو, لیکن چند دن کی بہرحال مشقت ہے, بالآخر ختم ہو جائے گی. یاد رکھو میرے عزیز بھائیوں کہ یہاں کی زندگی بالآخر ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی بہت عیش و آرام میں ہے, اس کا عیش و آرام ختم ہونے والا ہے. اگر کوئی بہت تکلیف میں ہے, اس کی تکلیف ختم ہونے والی ہے. تکلیف والا تکلیف میں نہیں رہے گا ایک دن, اور راحت و آرام والا ایک دن راحت و آرام میں نہیں رہے گا. اس لیے ہم دھوکے میں نہ پڑیں, یہ نہ سمجھیں کہ بس دنیا یہی ہے, کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور بعد میں بات کی دیکھی جائے گی, ایسا نہ سمجھو. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کچھ دن اللہ نے وقت دیا ہے, پرچہ بھی ہمیں بتا دیا ہے, سوالات بھی بتا دیے گئے, اب اس کے مطابق ہمیں محنت کرنی. اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمیں وقت دیا ہے, اس کی قدر کر لو, سہ لو, یہ تکلیف یہ مشقت برداشت کر لو, اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزار لو. آنکھیں چاہتی ہیں کہ ہم کہیں جا کر پڑھیں, دل چاہتا ہے کہ کسی سے لگے, ہاتھ چاہتا ہے کہ کسی کو چھوئیں, پاؤں چاہتے ہیں کہ ہم کہیں غلط کام کریں جا کر, لیکن میرے عزیز بھائی بس اسی پر کنٹرول کرنا. اور یہ کنٹرول دو صورتوں سے, ایک تو یہ کہ ہم قوت ارادی کو کام میں لائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں کہ اللہ جب تک آپ توفیق نہیں عطا فرمائیں گے, ہم اپنی آنکھوں کو نہیں روک سکتے, اپنے ہاتھوں کو غلط جانے سے نہیں روک سکتے, اپنے پیروں سے چلنے کو نہیں روک سکتے, اپنے دل کے ارادوں کو ہم بدل نہیں سکتے, لیکن اللہ آپ کی توفیق, آپ کی مدد کے ساتھ. تو یہ نفس کی کشتی انسان اس سے لڑ رہا ہے مستقل. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں, نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, مطلب یہ کہ ہم اپنے نفس کو چت نہیں کر سکے. عام طور پر خود اس سے چت ہو جاتے ہیں, نفس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے, جو گناہ وہ کرنا چاہتا ہے, کرانا چاہتا ہے, وہ ہم کر گزرتے ہیں. نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ ہمیں ابھارتا ہے اور ہم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو حضرت مجذوب فرماتے ہیں کہ نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. ایسا نہ کرے کہ آدمی ہمیشہ اس سے چت ہوتا رہے, کبھی اس کو بھی تو دباؤ, کبھی اس کو بھی تو بہلاؤ کہ بھائی بہت عیش کرنے انشاءاللہ بڑا وقت پڑا ہے, یہاں کی مشقتیں برداشت کر لو تھوڑی سی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو راحتیں اور جو نعمتیں ہمیں عطا فرمانی ہیں انشاءاللہ وہ عطا ہوں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا وقت ہے, اسی میں یہ ہے کہ ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں, چند ساتھی بیٹھ گئے, الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی, مذاق ایسا شروع کر دیا جس میں جھوٹ بول رہے ہیں, یا بے حیائی کی ایسی باتیں شروع کر دی جو کھلم کھلا فوش کلام جس پر مبنی, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو, منع فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی یہ بتلائی کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں, بے حیائی کے کاموں سے بچا لیا, جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لیا, فریب سے بچا لیا, فحش کلامی سے اپنے آپ کو بچا لیا, یہ سارے کام لغو کام ہیں. اسی طرح سے جب مجلس آرائی ہوتی ہے, اب جناب بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور آدمی پتہ نہیں ایران توران کی کہاں کہاں کی ہانکتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, حالانکہ اس بحث مباحثے کا کوئی فائدہ نہیں, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو اس لیے ایسے کاموں اور ایسی بحثوں میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ جس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. میں نے ایک واقعہ غالباً پہلے کبھی سنایا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں دو طالب علم آئے بلخ سے, اور آئے اپنی اصلاح کے لیے, اور وہاں کی مسجد کا جو حوض تھا وہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ بھی وہیں بیٹھے وضو فرما رہے تھے, لیکن یہ دونوں طالب علم ان کو جانتے نہیں تھے. بہرحال وہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں بیٹھے ہوئے وضو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ان میں ایک بحث ہو گئی شروع. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو حوض ہے تو یہ حوض بڑا ہے یا بلخ کی جو مسجد ہے اس کا حوض بڑا ہے؟
ایک نے کہا کہ میرا خیال تو یہ کہ بلخ کی جو مسجد ہے اس کا حوض بڑا ہے، یہ حوض چھوٹا ہے. اس نے کہا نہیں میرا خیال ہے کہ یہ حوض بڑا ہے. اب دونوں جو ہے بحث مباحثے میں پڑ گئے. اس کے بعد بہرحال یہ بحث چلتی رہی. حضرت اٹھ کے چلے گئے. شام کو یہ حاضر ہوئے خدمت میں اور آ کر کہا کہ حضرت ہم آئے اس لیے ہیں کہ آپ سے بیعت ہو جائیں، اصلاحی تعلق قائم کر لیں. فرمایا کہ بھائی سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو. بتایا کہ بلخ سے آئے ہیں. تو اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا جو قضیہ تھا وہ حل ہو گیا کہ نہیں، تم نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ بھائی یہ حوض بڑا ہے یا وہ حوض بڑا ہے. اب دونوں بڑے شرمندہ ہوئے. کہا کہ وہ تو حضرت ہم ویسے ہی کر رہے تھے. نہیں نہیں ایسے کیوں کر رہے تھے، اتنا وقت تم نے وہاں بیٹھ کے ضائع کیا، اتنی دیر تک بحث مباحثہ کرتے رہے، کسی نتیجے پر پہنچے کہ نہیں. کہا کہ نتیجے پر تو نہیں پہنچے. کہا کہ پھر آخر اگر پہنچ بھی جاتے تو اس کا کوئی فائدہ تھا؟ بلا اگر یہ پتہ چل جاتا بھائی یہاں کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا جو ہے بڑا ہے تو اس سے کوئی فائدہ ہو جاتا تمہارا؟ دنیا کا، دین کا، آخرت کا کوئی فائدہ، کوئی اس پہ جو ثواب ملتا؟ فرمایا کہ اب تم یہ کام کرو کہ پہلے تو جا کر یہاں سے یہ حوض ناپو، جا کے پیتا لو اور ناپو جا کے، اور پھر بلخ واپس جاؤ اور وہاں جا کر وہاں کا حوض ناپو، اور پھر آ کر مجھے بتاؤ کہ کون سا حوض بڑا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ اس سے یہ معلوم بھی ہوا کہ تمہارے مزاج میں تحقیق نہیں، بغیر تحقیق کے بات کرتے ہو. تمہیں پتہ نہیں لیکن ہر آدمی دعوے دار ہے کہ یہ بڑا ہے، وہ کہتا ہے وہ بڑا ہے، حالانکہ دونوں کو نہیں پتا، بڑے چھوٹے. اس سے پتہ چلا کہ لایانی باتیں، بیکار باتیں، بحث و مباحثے میں الجھنے والی باتیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس سے کوئی اجر و ثواب میں اضافہ نہیں ہوتا. لیکن آدمی ایسے مباحثوں میں پڑا ہوا بلا وجہ کی بات. اس لیے ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے. دو صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جناب بحث چھڑ گئی. اب کو پوچھا کہ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ اب کوئی کچھ نام لے دیتا ہے، کوئی کچھ لے دیتا ہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا نام کیا تھا. اور بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں ٹیلی فون بھی اٹھا لیتے ہیں کہ چلو فلاں سے پوچھ لیتے ہیں. اب پتہ چلا رات کے ایک بج رہا ہے، ڈیڑھ بج رہا ہے، لیکن وہ صرف یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیں کہ جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے. اور تمہارا اس سے کون سا مسئلہ اٹکا ہوا ہے کہ اگر نام معلوم ہو جائے گا تو تمہیں کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ یا اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن پوچھیں گے اس کے بارے میں؟ کوئی سوال نہیں ہوگا. حضرت قشمانی صاحب دامت برکات عمر علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو فون آیا میرے پاس اور ایک نوجوان تھا، اس نے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کتے کا رنگ کیسا تھا، کالا تھا یا سفید؟ فرمایا کہ عجیب آدمی ہو تم، اگر تمہیں کتے کا رنگ معلوم ہو جائے گا تو اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب یہ کہ ایسی لایانی باتوں کے اندر کہا کہ جی بس ہم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، بحث چھڑ گئی ہے، اب کوئی کہتا ہے کالا ہے، کوئی کہتا ہے لال رنگ، مطلب بیکار کی بات ہے، جس سے دنیا آخرت کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں. لیکن بحث میں الجھن. دیکھیے آدمی جب اعتراضات کرتا ہے، سوالات کرتا ہے، تو سوالات جتنے کرتا جاتا ہے اتنے ہی مصیبت میں پھنستا جاتا ہے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گائے کا ایک واقعہ ذکر فرمایا. چونکہ اس میں یہ واقعہ مذکور ہے اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. گائے پارے پر مشتمل سورت ہے، تقریباً 40 رکوع ہے جس میں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کو قتل کر دیا کسی، اس کا قاتل معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کس نے قتل کیا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی کہ اللہ کے نبی آپ بتلائیے اس شخص کو کس نے قتل کیا. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ علیہ السلام پر اور یہ بات بتلائی گئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کر لیں اور اس کا گوشت مقتول کے جسم کو لگائیں تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ خود بتائے گا میرا قاتل کون. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا اور ان کو کہا گیا کہ انتظ بہو بقرا، کہ گائے ذبح کرو، تو اولاً تو انہوں نے یہ کہا کہ اتت تخذونا حضوا، کیا ہم سے مذاق کرتے ہیں، ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ ایسا مذاق کرنا میں جہالت سمجھتا ہوں، اس لیے ایسا کام میں نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا تم ایسا کر لو کہ ایک گائے ذبح کرو. اب انہوں نے بعد میں مزید اعتراضات شروع کیے کہ صاحب وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی صفات کیسی ہو، کیا کیا خوبیاں اس میں ہونی چاہیے. اب جیسے جیسے سوالات کرتے گئے اللہ تعالیٰ بھی ویسے ویسے قیدے پڑھاتے چلے گئے کہ وہ ایسی ہو جس پہ داغ نہ ہو کوئی، مسلمت اللاشیہ فیہا، کوئی داغ دھبا نہ ہو، اور اسی طریقے سے ایسی ہو کہ جس سے حل نہ جوتا گیا ہو، حل میں نہ جوتی گئی ہو کبھی، کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو، اور اسی طرح سے مختلف جو ہے وہ قیود پڑتی چلی گئی. اور جب موسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ بھی ایسی ایسی اور ایسی ہو، بعد میں آخر کہا کہ قالوا لا نجیت بالحق، اب سچی بات تم نے کہی ہے، اب تم نے صحیح بات بتائی. اس کے بعد تلاش شروع کی، اب وہ گائے کہاں ملے ایسے ایسی ایسی خوبی، ہر گائے تو ایسی نہیں ہوتی، کہیں اگر ایک چیز پائی جا رہی تو دوسری نہیں پائی جا رہی، دوسری پائی جا رہی تو تیسری نہیں پائی جا رہی، کہیں دو صفات پائی جا رہی تو تیسری نہیں ہے، کہیں تین ہے تو چوتھی نہیں. بہرحال بڑی مشکل سے وہ انہیں گائے ملی. ایک لمبا واقعہ ہے، اس کو میرا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اصل حکم تو یہ تھا کہ ایک گائے ذبح کر دو بس. اگر گائے ذبح کر دیتے اور اس کا گوشت مقتول سے لگا دیتے تو جو کہا تھا وہ پورا ہو جاتا، مقتول خود ہی بتا دیتا. لیکن انہوں نے اپنی مصیبت خود مول لی اور مختلف باتیں کہتے رہے، یہاں تک کہ ایک مشکل میں پڑ گئے، اور پھر بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے حاصل ہوئی. تو بلا وجہ احکام خداوندی میں مین میخ نکالنا اور کوئی اعتراض کی بات کرنا یا اس پر کوئی انگلی اٹھانا، یہ اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نقصان نہیں. تو لا یعنی گفتگو سے بچنا چاہیے آدمی. اسی طرح سے بہت سے واقعات ہیں، واقعات سنائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ میرے گھر کے پاس ایک نہر ہے، میں اس میں نہانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ کس طرح نہاؤں، مشرق کی طرف منہ کروں یا مغرب کی طرف منہ کر کے داخل ہوں نہر میں. حضرت نے بڑا عمدہ جواب دیا، فرمایا کہ ارے بھائی تو اپنے کپڑوں کی طرف منہ کر لیا اگر کپڑے داخل ہوا تھا، ایسا نہ ہو کہ کپڑے پھر اٹھا کے لے جائے. مقصود یہ تھا کہ تجھے اس سے کیا فائدہ کہ تو مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب، جب شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ بھائی نہر میں نہاؤ بس جیسے نہاتے ہو، یہ کیا کہ ادھر منہ کرنا یا ادھر منہ کرنا، بلا وجہ اپنے آپ کو ایسے امور میں پھنسانا جس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے، تو اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے والی بات. یار فرمایا کہ بھائی تو اپنے کپڑوں کی طرف منہ کر لیا کر. اس لیے کہ واقعات بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی دوست کی مذاق میں کپڑے اٹھا کے چلتا بنا، اب بھائی صاحب وہاں پر بس ایسے ہی کھڑے ہوئے. اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جن امور میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا، بچتے رہنا چاہیے. حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ بتائیے کہ یزید فاسق و فاجر تھا یا متقی. اب دیکھیں بھائی یزید کا معاملہ تو اللہ کی سپرد. حضرت نے بڑا عمدہ جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی مجھے تو اپنے آپ سے فرصت نہیں ملتی، میں ادھر ادھر کہاں جھانکتا پھرتا کہ کون فاجر کو فاجر ہے. میں اپنے آپ کو اگر فسق و فجور سے نکال کر لے جاؤں تو یہ بڑی بات، وجہ یہ کہ میں دوسرے کے فسق و فجور کو دیکھتا پھروں. مطلب یہ تھا کہ بیکار کی باتوں میں مت الجھو، اپنے کام سے کام کرو، ان فضولیات میں مت پڑو کہ کون فاسق ہے کون متقی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو، اگر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن دوسرے کے اندر اگر وہ خرابی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، تم سے تو نہیں پوچھیں گے کہ فلاں نے اگر گناہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، یا اگر فاسق و فاجر تھا تو کیوں تھا، ہم سے اس بارے میں سوال نہیں. البتہ اگر کہیں ایسا موقع ہو جہاں فسق و فجور ہو رہا ہو اور اگر ہم بات دین کی کہہ سکتے ہوں تو بہتر انداز میں صحیح طور پر کہہ دیں، اس طرح سے کہہ دیں کہ اصل معاملہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی فسق و فجور ختم ہو جائے وہ ختم ہو جائے، لیکن تان و تشنیع اور ایسے طریقے اختیار مت کریں کہ جس سے وہ مشتعل ہو، طریقہ صحیح اختیار کرنا چاہیے. تو یزید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے، نہ یہ ایسا کوئی سوال ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ جی قیامت کے دن ہر ایک کو بتانا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے جو کچھ بھی اس نے کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سے تو اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے بارے میں تم نے کیا کیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں سوالات ہوں گے قیامت کے دن، تو ہمیں تو اس کی تیاری کرنی چاہیے. آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے، کسی شخص سے مخفی نہیں ہے یہ بات، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ کو اختیار کریں، نیک اعمال اختیار کریں. ہم سے تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کے لیے دعائی کر لیں، حالانکہ ہمارے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کریں. اور سچی بات یہ کہ مصیبتیں ساری ہمارے اپنے ہاتھوں ہی لائی ہوئی. ہم جس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں ہم خود خوب جانتے ہیں، اور آدمی خود جائزہ لے لے کہ سنت کے مطابق زندگی ہے یا سنت کے خلاف زندگی. ہماری شادیاں، ہماری بیاہ، ہمارے بچوں کی پیدائش، موت، اسی طریقے سے غم، خوشی اور دیگر جو معاملات ہیں، سارے کے سارے غیر اسلامی، سارے کے سارے، حتیٰ کہ لباس، چال ڈھال، شکل و صورت، سارے معاملات ایسے. بیروت سے جو تصاویر آتی ہیں وہاں پر بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی مسلمان، بعض اوقات تو ایسے لباس، ایسا لباس ہوتا ہے کہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. تو ہم نے سارے کام تو غیر مسلموں والے اختیار کر رکھے، شکل و صورت ان کی بنائی ہوئی، لباس ان جیسا پہن رہے ہیں، اعمال ان جیسے کر رہے ہیں، اخلاق میں ان سے زیادہ بگڑے ہوئے، کردار ہمارے ان سے زیادہ خراب ہیں، سارے کے سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہے وہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد کے خواہ ہیں. اپنے اعمال کو درست کرنے میں لگنا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ تماشا خود نہ بن جانا تماشا دیکھنے والے. آج ہم دوسروں کو دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایسے وقت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اگر ہم میں کوئی بری عادتیں ان کو ترک کرنے کی کوشش کریں. آج آپ اخبارات اٹھا لیجیے، بدکاریاں، بدفعلیاں، زنا، بے حیائی، ناچ گانے، ایک طرف مسلمانوں پر ابتلا ہے اور دوسری طرف آپ اپنے ایف ایم کو اٹھا کر سن لیجئے، ٹی وی کو دیکھ لیجئے، رات دن گانا بجانا اور اسی کو کچھ وہ ایسا سمجھتے ہیں اس کے بغیر کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا دنیا میں. ذرا سی اگر کوئی بات بھی ہے تو اس کے بعد موسیقی، کوئی اور تھوڑی سی بات ہے پھر موسیقی، یعنی اس کے بغیر گویا کہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کچھ کام. جس چینل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور انہوں نے ہمیں اسی کام میں لگا دیا تاکہ ہم نہ دین کے رہیں نہ دنیا کے رہیں، بس ناچتے گاتے رہو، ہلتے ہلاتے رہو، یہی کام ایک کرنے کا رہ گیا دنیا میں، باقی اور کوئی کام نہیں. ان کا تو کام یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری ساری تہذیب تباہ ہو گئی، اسلامی اقدار ختم ہو گئے، الا ماشاءاللہ چند پاگل نما لوگ ہیں جو بےچارے لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں. ورنہ عموم اگر آپ دیکھ لیں تو آج جس سے دین کی بات کرو آپ کو پاگل کہے گا، تم چھوڑو کس زمانے میں رہ رہے ہو، گئے دقینوس معلوم ہوتے ہو، پرانے زمانے کے لگتے ہو. اپنے باپ کو لوگ پاگل کہہ دیتے ہیں کہ چھوڑو اب تک کس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک تم 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، پتھر کے زمانے میں رہ رہا ہوں. یہ ہمارا حال. تو خود سوچے آدمی، جسد واحد ہے ہم تو، امت مسلمہ جسد واحد ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری آنسو آنے چاہیے اس کو، اس کی تکلیف ہماری تکلیف، لیکن آج ہم کیا کریں، کم از کم ان کے حق میں دعا تو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، التجا کریں، عاجزی اختیار کریں. لیکن ہم تو عاجزی بھی اختیار نہیں کرتے، بعض لوگ تو الٹا اللہ تعالیٰ کو الزام دیتے ہیں کہ اللہ میاں اوروں کو تو آپ سب کچھ دے رہے ہیں، ہمیں مصیبتوں میں ڈالا رہا ہے. بعض ایسی باتیں بھی کہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے قصور نظر نہیں آتے، اپنے جرائم کی طرف نگاہ ہماری نہیں جاتی، اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے، دوسروں کو دیکھتے ہیں. حالانکہ دوسرے اگر کوئی ترقی کر رہے ہیں تو کسی علم کی بنیاد پر ہیں، انہوں نے آپ کو تو اس کام میں لگا دیا لیکن خود ان کاموں میں لگے ہوئے نہیں، خود جو کام ان کے کر رہے ہیں کر رہے ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم کس منہ سے کسی کو گالیاں بکیں، امریکہ کو یا اسرائیل کو، ان سے ہم دوستیوں کے خواب دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ گلے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس آنا جانا چاہتے ہیں، ان سے میل ملیاں کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے معاملہ تو ہم کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات ان کے حکم کے خلاف نہیں کرنا چاہتے، حتیٰ کہ ان کے ابرو کے اشارے پر سب کچھ کر رہے ہیں، جو جیسا کرتے ہیں ویسے کر رہے ہیں. اور اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں ان کو پسے پوچھ ڈال رکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب تم قرآن کے احکام کو بدل دو، اچھا جی بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں صاحب نصاب سے یہ چیز نکال دو، اچھا جی نکال دیتے ہیں، جو کام وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم کریں. حالانکہ قرآن مجید تو فیصلہ کر چکا، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں، ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں. اہل علم جانتے ہیں کہ جب فعل پر لام نون داخل ہوتا ہے تو وہ تاکید کا معنی دیتا ہے، ولن ترضى ہرگز ہرگز کے معنی میں آئے گا کہ ہرگز کبھی بھی راضی نہیں ہوں ان کا آپ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو دور کی بات ہے، نبی سے راضی نہیں ہوں گے وہ. یہود ولن نصارى، نہ یہود نہ نصارى دونوں کے دونوں راضی نہیں ہوں، حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کر لیں، ان کی ملت کی پیروی کر لیں. بہرحال یہ موضوع دوسرا بات نکل گئی، اصل جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کی طرف آئیں، گھر میں اگر کوئی خرابیاں تو ان کو دور کرنے کی فکر کریں، محبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کو دین کی طرف بلائیں، رغبت دلائیں. آج ہمارے بچوں کو بچیوں کو دین کے بارے میں معلومات ہی نہیں، معاشرہ ہمارا بالکل غیر اسلامی ہو گیا اور اس کے بعد پھر ماں باپ پریشان پھرتے ہیں بےچارے، لڑکے نے اپنی پسند کی شادی کر لی، لڑکی اپنے گھر سے چلی گئی. ابھی کل پرسوں ایک فون میرے پاس آیا، اس میں یہی تو جی اس فلاں لڑکے نے ورغلا دیا، یہ ہو گیا 15 دن ہو گئے نکاح کر کے اس کے ساتھ چلی گئی، ہم پریشان ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے ماحول کیا دیا اپنے بچوں کو، جیسا ماحول دیتے ہیں اس کے بعد اگر اس پہ اثرات ویسے مرتب ہو رہے ہیں تو روتے کس بات میں، یہ ماحول بھی تو ہم ہی فراہم کر رہے ہیں انہیں. کیوں ہم اپنے گھروں میں پردوں کا نہیں کہتے، کیوں مخلوط مجلسیں اور محفلیں کرتے ہیں اور ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. ابھی پر کل یا پرسوں کی بات، ایک بچہ میرے پاس آیا کہیں شادی کا پیغام دیا، بات چیت تقریباً طے ہو گئی، ایک دوسرے کی طرف سے بالکل رضامندی کا اظہار ہو گیا، آخر میں یہ بات آ گئی، لڑکے والوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ ٹی وی مت دیجیے گا، ہمارے گھر میں نہ ٹی وی ہے نہ ہم دیکھتے ہیں. کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ٹی وی کے بغیر نہیں رہ سکتی. بعض ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا اچھا آپ ٹی وی دے دیجیے گا لیکن ہمارے یہاں کیبل وغیرہ بالکل نہیں چلے گا. کہ اس کے بغیر بھی میری بچی نہیں رہ سکتی، آپ کہ وہ ہم ٹی وی بھی دیں گے اور آپ کیبل پر پابندی نہیں لگائیں گے. یہ کون کہہ رہا، باپ کہہ رہا ہے، ماں کہہ رہی. بالکل مسجد میں میری اس سے بات ہوئی بچے سے، نوجوان لڑکا، میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو جو دین سے ہٹ کر چل رہے ہیں وہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ان کی خاطر اپنا دین کیوں چھوڑیں یہ بتا دوں گی. وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں جو غلط کام ہے، لیکن آپ اپنا دین چھوڑ دو گے ان کے خاطر، اپنے گھر کا ماحول خراب کر لو گے. میں نے کہا غیرت دینی کا مظاہرہ کرو اور منع کر دو کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ تیار نہیں تو ہم بھی تیار ہیں، آپ کی بیٹی اگر ٹی وی کے بغیر نہیں رہ سکتی تو ہم ٹی وی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. کچھ تو غیرت دینی ہو، کچھ تو مظاہرہ ہو اس بات کا، یہ تو غیرت دینی کا تقاضا ہے. میرے عزیز بھائی کو ٹی وی پر، ٹی وی ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، کیبل نشریات ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہیں، سوائے ناچ گانے کے، بے حیائی کے اور یعنی کے، یا بچیوں کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا باپ تمہاری ماں کہیں ملنے سے روکے بغاوت کر دو، یہ سکھایا جا رہا ہے. باقاعدہ ان کا تحفظ کیا جاتا جو گھروں سے بھاگ جائے ان کا تحفظ ہو رہا ہے. میں مانتا ہوں کہ بعض جگہ مظالم ممکن ہو رہے ہوں لیکن عموم ایسا نہیں ہے، لوگ اپنی بچیوں یا بچوں پر ظلم نہیں کرتے. یہ ممکن ہے کہ کہیں کوئی قبائلی علاقہ ہو اور وہاں پر اس قسم کا معاملہ ہو کہ کوئی 14 سال کی لڑکی اور اس کو 70 سال کے آدمی سے اس سے شادی کر رہے ہو، تو بلا شبہ ایک ظلم ہے، یہ غلط بات ہے. تو اس قسم کی باتیں عموم میں نہیں ہیں، لوگ ان باتوں کو بہانہ بنا کر اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں صاحب پسند کی شادی، پسند سے منع نہیں کیا شریعت نے لیکن ماں باپ کے ذریعے تو ہو، طریقے سے تو ہو. بہرحال یہ سارے واقعات آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. میرے عزیز بھائی ہمیں اپنے دین پر چلنے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو خلوص و محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ دین پر چلنے کے لیے کمر بستہ کرنا چاہیے. ہم جب خود اچھا کردار پیش کریں گے، اپنے اخلاق اچھے بنائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے عزیز و اقارب بھی ہماری طرف آئیں گے. اور لیکن تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی. کسی نے کہا کہ بھی افغانستان جانا ہوگا, کہا کہ وہاں تو افغان ہوگا, کہا بھی افغان تو ہوگا, افغانستان میں افغان نہیں ہوگا تو کون ہوگا, کہا افغان کا ڈر ہے, کہا افغان تو ہوگا. تو اب یہ بات تو ہے, کچھ نہ کچھ پریشانیاں مصائب تو آئیں گی, لوگ مخالفت کریں گے, لیکن کچھ تھوڑی سی آپ بھی تو اپنی کمر مضبوط رکھیں, دین کے حوالے سے کوئی بات ان سے کہہ سکیں. لیکن یہ تبھی ہوگی جب ہم خود بھی بچیں گے. ہمارے یہاں ایک بچہ آتا ہے ماشاءاللہ نمازی, اس کے استاد نے اس کو مسجد میں یہاں پر کہا, کہنے لگا کہ بھائی وہ تم جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ دیکھتے رہتے ہو, ذرا بچا کرو, یہ چیز اچھی نہیں ہے. کہتا میرا دادا دیکھتا تو میں کیوں نہیں دیکھتا. صاف سی بات کہہ دی, میرا دادا دیکھتا میں کیوں نہیں دیکھتا. بات یہی ہے کہ اگر دادا بگڑا ہوا ہو تو باپ بھی بگڑا ہوا ہوگا, پھر اولاد بھی بگڑے گی, الا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیں تو ایک الگ بات ہے, ورنہ عام طور پر ان چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. بہرحال میرے عزیز بھائی, یہ باتیں میں آپ سے دلی ہمدردی کے طور پر, محبت کے اور اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ورنہ خدا نہ کرے کسی پر تان و تشریح مقصود نہیں ہے. یقیناً بہت سے لوگ مجبور ہوں گے, لیکن کوشش کرتے رہو اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, کہ اپنے گھروں سے خرابیوں کو دور کرو. آخر وہ کون سا وقت آئے گا, ہم اگر مر گئے, آنکھیں بند ہو گئیں اور اولاد نے سارے برے کام جو ہمارے زمانے میں ہو رہے ہیں ہماری وجہ سے, تو اس کا سمجھ لو ایک تو اشال ثواب ہوتا ہے, یہ اشال عذاب ہوگا. دادی بات ہے کہ ہم ہی پکڑے جائیں گے نا, ہم نے لالا کے دیے گھروں میں سب چیزیں, اور کبھی ہم نے روکا ہی نہیں بچوں کو اپنے, لہذا کل جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پکڑ بھی ہماری ہوگی. اس لیے میرے عزیز بھائی, کچھ تھوڑا بہت چلنے, تھوڑا تھوڑا چلنے کی کوشش کرو. ایک آدمی کو ہمت نہیں ہوتی, وہ چھوٹی سی داڑھی رکھتا ہے, میں کہتا ہوں بھائی رکھ لے کوئی بات نہیں, یہ بھی داڑھی تو رکھی اس نے کم از کم, یہ تو کہلائے گا بھائی سب میں شامل ہو گیا مردوں.
ماشاءاللہ,
تو تھوڑی سی صحیح ہوئی, اب اللہ تعالیٰ توفیق دے تھوڑی اور ہمت ہو جائے گی, اور بڑھ جاؤ تھوڑا سا, اور بڑھ جاؤ مزید. ماشاء اللہ یہاں ہمارے صاحب آتے تھے, بزرگ آدمی ہو سکتا ہے, ممکن ہے بیٹھے ہوئے بھی ہوں, تو بظاہر بالکل کلینچ, لیکن قرآن مجید سے محبت اور اس کا پڑھنا پڑھانا, مجھے بتاتے رہتے تھے کہ میں سارے دن میں اتنے بارے پڑھ لیتا ہوں, تو ان کا ماشاءاللہ جذبہ بڑا قابل قدر اور قابل رشک. میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں, نماز بھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں, اولاد کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لے. میں نے کہا کہ لیکن آپ اپنے آپ کو تھوڑا بدلنے کی تو کوشش کریں, کہ مزید اپنے قرآن مجید کو آپ نے لے لیا, سنت کو بھی لے, تاکہ قرآن و سنت ساتھ ہو جائے.
ماشاءاللہ,
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کے, انہوں نے کہا انشاءاللہ, اور اس کے بعد پھر وہ کہیں تشریف لے گا, 2-4 مہینے کے بعد آئے تو ماشاءاللہ میں انہیں پہچانا نہیں, اتنی بڑی داڑھی ان کی ماشاءاللہ تھی, بالکل سفید, اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ. میرے عزیز بھائی, بہرحال دیکھو دنیا تو کہتی رہے گی ہم ان کی خاطر کیا کیا چھوڑیں بھائی, داڑھی ان کی خاطر چھوڑو, ٹوپی ان کی خاطر چھوڑو, اور شلوار قمیض ان کی خاطر چھوڑو, سب کچھ ان کو چھوڑ دو, پھر وہ کل کہیں گے دین چھوڑ دو, ایمان سے بھی جو ہے پیچھے ہٹ جاؤ, پڑھتے چلے جائیں گے, جہاں جہاں کہتے جائیں گے پیچھے ہوتے جائیں گے. کم کہیں نہ کہیں تو ہمیں بند باندھنا پڑے گا, رکاوٹ کرنی پڑے گی, اور یہ انشاءاللہ اس پر بھی اجر و ثواب, بلکہ میں کہتا ہوں کہ 100 شہیدوں کا ثواب یا 1 شہید کا ثواب جو ملے گا سنت کی احیاء پر, اسی لیے تو ہے کہ اس میں آدمی کو تکلیف برداشت کرتی ہے. تکلیف اگر نہ ہو سنت کو, سنت پر چلنے سے, تو 100 شہید کا ثواب کس بات کا ملے گا بھائی؟ مل ہی رہا ثواب کہ آپ جب چلیں گے لوگ تانے دیں گے, اپنے گھر کے لوگ برا بھلا کہیں گے, کسی بچی نے پردہ کر لیا وہ کہیں لوگ ملانی بن گئی, نماز پڑھنی شروع کر دی تو اس پر اعتراضات, اور اسی طرح بچے اگر مسجد کی طرف آ کے نماز پڑھنی شروع کر دی اس پر اعتراضات. میرے عزیز بھائی, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کریں, ان کو جہاں ہم دنیا ان کی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی آخرت بھی بنانے کی کوشش کریں. صحیح ماں باپ, قابل قدر ماں باپ, محبت کے لائق ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا بھی بناتے ہیں لیکن ان کو آخرت سے بھی محروم نہیں کرتے. یہ کیا کہ دنیا تو ہم نے ان کو جھولی بھر کے دے دی لیکن آخرت سے محروم کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے حضرت جامع دین کی سمجھ عطا فرما دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم میں جتنی خرابیاں ہیں جس جس میں ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہماری خرابیوں کو دور فرما دے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمد للہ حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من بلا نفسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے یہاں جتنے حضرات آئے ہوئے ہیں اے اللہ آنا قبول فرما دیجیے، ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنا دیجیے، اپنے رضا عطا فرما دیجیے، جو کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرما دیجیے، جو کمی ہے اللہ اس کا اضالہ فرما دیجیے، عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنہ سے بچا. اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہماری خواتین کی بھی اصلاح فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کی اصلاح فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنی مرضی پر چلنے والا بنا دے، اپنے مرضیات پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، بلا شبہ آج جو کچھ حالات ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کے سبب ہیں. اے اللہ آپ ہی نے فرمایا کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ بحر و بر میں فساد ظاہر ہوں گے لیکن لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو کچھ لوگ کریں گے اس کی بنا پر یہ سب بحر و بر میں فساد ہوں گے. تو بلا شبہ اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جن کی بنا پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ذلتوں سے محفوظ فرما، افغانستان میں مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین میں مسلمانوں کی مدد فرما، عراق میں فلسطینیوں کی مدد فرما، اسی طرح لبنان میں اور شام میں اور ایران میں اور دیگر جتنے بھی مقامات پر مسلمان رہتے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو مضبوط فرما دے، دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے پاکستان میں اللہ جتنے مسلمان رہتے ہیں سب کی عزتوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما، جان کی مال کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما، دین پر چلنے والا بنا. اے اللہ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، غیرت دینی ان کی بیدار فرما دے. اے اللہ دین پر، اے اللہ ان پر دین پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ اسی طرح ہماری عوام کو اور ہم سب کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما. جو والدین اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، خیر والے رشتے عطا فرما دے، عافیت والے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں ایک سکھ کی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جس کو جو بھی تکلیف ہے آپ جانتے ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کے قرضوں کو ادا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمارے حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات عمر عالیہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، مختلف عوارضات ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں مکمل صحت عطا فرما دے، پہلے سے بہتر صحت عطا فرما دے، اور ان کی ذات سے اللہ ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اسی طرح ہمارے دیگر بزرگان دین ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جان کی بھی، مال کی بھی، ایمان کی، عزت آبرو سب کی حفاظت فرما. اے اللہ سب کو اپنی حفاظت مضبوط حفاظت میں لے لے، ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت میں لے لے. یا اللہ اپنے فضل سے ہماری مسجدوں کی، ہمارے محلوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آخر زندگی عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.